إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون محترم امیر جماعت و نگران اجتماع منتظمین اجتماع معزز سامعین اکرام میرے بھائیو دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے امیر جماعت اور ان کے رفقاء کی جانب سے ہم اپنے آنے والے مہمان دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں صرف ایک غرض سے کہ اللہ کے دین کی بات سنی جائے اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ مالک ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم کہیں جو کچھ ہم سنیں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی مالک ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی نازل کردہ آیت تلاوت کرنے کے بعد میں اپنے موضوع سخن کا آغاز علامہ اقبال کے ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ جو چند لفظوں اور چند سطروں پر تو محیط ہیں لیکن اس عنوان کا احاطہ کچھ اس طرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گویا سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہو۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا ہے تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ عزیز ساتھیو، جس عنوان پر آج اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کا موقع ملا ہے کہ استحکام پاکستان بذریعہ نفاذ اسلام یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ عنوان ہے، کیونکہ آج دنیا میں یہ کلمہ گو امت زوال پذیری کی ایک تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیں بھی سکھ اور چین کا راگ نہیں الاپا جا رہا، چاہے وہ فلسطین ہو، غزہ ہو، لبنان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے کون ناشنا ہے۔ ہر جگہ ان کے نونہالوں کو چھیدا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آبروئیں لٹ رہی ہیں اور انسانی جان کی، خاص کر کلمہ گو کی، کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ اگر ہم اپنے اس ملک کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 77 سال بیت چکے، اور جب بھی سماعت کے ساتھ کوئی آواز ٹکراتی ہے تو یہی سننے کو مل رہا ہے کہ یہ ملک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ حالات ہیں کہ جو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاملات ہیں کہ جو سلجھنے کے بجائے مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی شاندار تاریخ رکھنے کے باوجود رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور خیر امہ کا لقب پانے کے باوجود کیوں آج یہ کلمہ گو امت ذلت اور پستی کے دلدل میں دستی چلی جا رہی ہے؟ اگر ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں تو کئی ایک وجوہات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں آج یہ کلمہ گو امت تباہی کے دہانے پر آن پہنچی ہے۔ حالانکہ تلاوت کردہ آیت میں بھی اور قرآن کی دیگر متعدد آیات میں بھی رب العالمین نے اس امت کو کامیابی کا مژدہ سنایا ہے کہ یہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اس کا تاج تمہارے سروں پر رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ رب العالمین کا یاد رکھیے ایک قانون ہے جو عین عدل و انصاف پر مبنی قانون ہے، جس کا ذکر مالک نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اسے نہ بدل دے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ بالفاظ دیگر، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، یہ رب کا قانون ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ ایسی قوم کہ جو اخلاقی اور اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا، لوٹ مار راہزنی جن کا پیشہ، دشمنیاں جن کی جدی اور کشتی، دنیا پر مر مٹنے والے مادہ پرست، لیکن جب ان کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی اور انہوں نے غور کیا اس پر، اپنے انداز فکر کو بدلا، اس چیز کو تبدیل کیا کہ جو شروع سے ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اس سوچ کو، ان خیالات کو، ان تصورات کو تبدیل کیا ہے، تو پھر مالک نے کیا کیا؟ مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ کامیابی کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا، ان کے حالات بالکل یکسر بدل گئے، وہ جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، وہ جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے، وہ جو دنیا پر مر مٹنے والے تھے مادہ پرست، دنیا کے مال و متاع کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں رہی، کوئی وقت نہیں رہی، وہ جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بنا دیے گئے، بھائی بھائی بن گئے، دشمنیاں ختم، وہ جو محکوم تھے حکمرانی عطا کر دی گئی انہیں، حکمران بنا دیے گئے، یہ کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائے، ان کے دل تبدیل ہوئے، ان کی سوچ بدلی، پھر ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کلمہ پڑھ کر اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے، اور آج حال کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ان کا عروج بھی ہمارے سامنے اور ان کا زوال بھی ہمارے سامنے ہے۔ جیسے اس سے پہلے بتایا کہ یہ رب کا قانون ہے، اس قانون کی شک مالک نے اپنی اس کتاب میں ایک اور طریقے سے بھی بیان فرمائی، یہ قرآن کی آیات قرآن کی تشریح کر رہی ہیں۔ کیا فرمایا؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اگر کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، تو وہ اس وقت تک نہیں چھینتا کہ جب تک وہ اسے نہ بدل دیں کہ جو ان کے دل میں ہے۔ یہ قانون ہے مالک کا، اور یاد رکھیے، ہم سب جانتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے زیادہ بات کا اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 بھی دیکھیں، آیت نمبر 122 بھی دیکھیں، کہ اللہ سے زیادہ بات کا اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ میرے بھائیو، یہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، یاد رکھیے کہ اس رب نے ہمیں ایک ایسی سرزمین عطا فرمائی ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں ہے، پاکستان کی صورت میں یہ بڑا انعام ہے۔ یہاں میدانی علاقے بھی ہیں، یہاں پہاڑی علاقوں کا ایک طویل سلسلہ بھی موجود ہے، یہاں ریگستان بھی ہیں، یہاں سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان بھی ہیں، یہاں موسموں کی بھی تبدیلیاں ہیں، یہاں معدنیات بھی ہیں، اس کے ذخائر موجود ہیں، یہاں نباتات اور میوہ جات کی بھی وافر مقدار ہے، یہاں آبی وسائل سے بھی یہ سرزمین مالا مال ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ مالک کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نعمت کس سوچ کے تحت عطا ہوئی ہے، وہ کون سی سوچ تھی کہ جو اس سرزمین پاکستان کی صورت میں انعام کے طور پر ہمیں مالک نے عطا فرمائی ہے۔ ہم بخوبی واقف ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اگر ہم 8 مارچ 1944 مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں علامہ اقبال اور محمد علی جناح کی وہ تقاریر اور وہ بیانات کو سنیں اور دیکھیں کہ جن میں یہ واضح طور پر کہا گیا، اس سوچ کو کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے واضح کیا گیا کہ یہ اسلام ایک زندہ طاقت ہے، اور یہ طاقت یہ وطن پرستی سے اور نسلی تعصب سے آزاد کرتی ہے، اور اسلام کا ماننے والا جب یہ اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کسی کافر قوم کا فرض نہیں رہتا۔ اس وقت یہ کہا گیا، اور مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ اور پھر اگر ہم محمد علی جناح کی 12 جون 1947 آزادی سے 2 ماہ قبل، 12 جون 1947 جالندھر کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی وہ تقریر سنیں، وہ بیان سنیں، کہنے لگے کہ مجھ سے اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی طرز حکومت کیسی ہوگی۔ اس پر محمد علی جناح یہ کہتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کی طرز حکومت کے متعلق کچھ کہنے والا، حالانکہ اس قرآن میں آج سے 1350 سال پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن آج بھی ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے رہنمائی کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا۔ یہ وہ سوچ تھی کہ جو اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی، اسلام کا نام لینے والوں کے ذہنوں میں پیدا کی گئی۔ اس لیے آج جب ہم یہ نعرہ سنتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اس سرزمین پاکستان کو آزادی دلوانے کے لیے نہ وہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، نہ وہ انگریزوں کی چالیں تھی کہ جن سے تنگ آ کر یہ آزادی کا خواب دیکھا جانے لگا، نہیں، بلکہ ایک بنیادی بات تھی، اور وہ بات تھی کہ مالک ہمیں ایک ایسی سرزمین عطا فرما، وہ سوچ یہ تھی کہ جہاں تیری خالص عبادت کی جائے، جہاں پکار لگے تیرے نام کی لگے، جہاں امیدیں وابستہ ہوں تو صرف تجھ سے ہوں، جہاں مال لگایا جائے تو تیرے نام مال لگایا جائے۔ اس سوچ کے تحت رب العالمین نے یہ سرزمین پاکستان بطور انعام ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن جب اس نوخیز پودے کا کی آبیاری کا وقت آیا، اسے پروان چڑھانے کا وقت آیا، اس کی دیکھ بھال کرنے کا وقت آیا، اسلامی تعلیمات کے سائے میں کلمہ توحید کے ساتھ، تو پھر سوچوں میں تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ دل میں جو بات تھی وہ تبدیل ہونے لگی۔ جب تبدیلی آئی ہے تو پھر ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے میرے بھائیوں، لیکن روحانی طور پر ہمیں آزادی نہیں حاصل ہو سکی۔ روحانی طور پر ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت اسی طرح بسی رہ گئی، اسی شکنجے میں ہم جکڑے رہ گئے، بدعات اور خرافات سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکے، رسم و رواج کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں لگی رہ گئیں۔ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہوئے، لیکن روحانی طور پر ہم غلام کے غلام رہ گئے۔ اور اس بات کی تصدیق میں اس واقعات یا اس خاص واقعے کہ جب 1965 میں مارکا آرائی ہوئی ہے، پھر اس کے ضمن میں جب مالک نے کامیابی عطا کی ہے 65 کی جنگ میں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کے اس کلمے کو اور بلند کرتے، لیکن جھوٹے قصے اور کہانیاں، من گھڑت واقعات پھیلا دیے گئے، اور کلمہ پڑھنے والوں نے انہیں سچ سمجھ لیا۔ مشہور اور معروف واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ کس طرح ناشکری کی ہے، کفران نعمت ہوا ہے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی، آج ہمیں بتایا جاتا ہے، اور دشمن نے بمبارڈمنٹ کی ہے، تو ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے بزرگوں نے ان بموں کو پکڑ پکڑ کر سمندر میں پھینکا ہے، ان کے حملوں کو ناکام کیا ہے۔ یہ تھا وہ کفر، یہ تھی وہ ناشکری کہ جس کے سبب پھر مالک نے سزا کے طور پر 1971 میں مشرقی پاکستان کی صورت میں نعمت سے کچھ حصہ چھین لیا۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، آج یہ جو عدم استحکام کی صورتحال سے دوچار ہیں ہم، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے ہیں، ہماری سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام جو کفر چھوڑ کر، بے دینی چھوڑ کر جب ایمان خالص کو قبول کرتے ہیں، تو وہ راہزنی سے راہبری کے درجے پر آ گئے۔ وہی اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ ہمارا، لیکن نظریات کی تبدیلی کے سبب، سوچ اور تصورات کے سبب، عقائد کے سبب، عقائد میں بگاڑ کے سبب ہم راہبری سے رازنی کی طرف لوٹ آئے ہیں. وہ دشمنیاں چھوڑ کر بھائی بنے اور ہم بھائی بھائی بن کر ہم سے دشمنیاں نہیں چھوٹ رہی. وہ مادہ پرستی کو چھوڑ کر آخرت کے اجر کے طلبگار بنے اور ہم آخرت کے امیدوار, لیکن دنیا ہم سے چھوٹ نہیں رہی, دنیا کے متلاشی بن گئے ہیں. وہ جو محافظ بنے تھے اسلام کو قبول کر کے, ایمان خالص لا کر ہم اسلام کو قبول کر کے محافظت چھوڑ کر ہم دوبارہ لٹیرے پن پر آ گئے ہیں. وہ محکومیت سے حاکمیت کی طرف گئے, ہم حاکمیت سے محکومیت کی طرف آ گئے ہیں. وہ زوال سے عروج کی طرف گئے, ہم عروج سے زوال کی طرف آ گئے ہیں. لہذا میرے بھائیو, ہمیں کہنا پڑے گا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کی گئی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی ہے. آج بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا, اسلام غربت کی حالت میں آیا تھا, ایک وقت آئے گا یہ دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف جائے گا. فطوبہ للغرباء, خوشخبری ہے اس وقت کہ اس غربت کی حالت میں کہ جو اسے تھامے رکھے گا, اس پر استقامت دکھائے گا, اسلام کے دیے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا, کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا اسے. خوشخبری ہے ایسے غریبوں کے لیے. اب یہ کس طرح حالات بہتر ہوں گے؟ یہ جو خرابہ ہوا ہے, یہ جو بربادی آ گئی ہے, یہ جو فساد برپا ہو چکا ہے, اب کس طرح اصلاح ہوگی؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها, کہ اب جب کبھی بھی اس امت کی اصلاح ہوگی تو اسی طرز پر ہوگی کہ جیسے اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی. فارمولا بتا دیا گیا, طریقہ بتا دیا گیا. اصلاح چاہتے ہو, بہتری چاہتے ہو, فساد کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا جس طریقے پر اس کے ماننے والوں نے عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا. میرے بھائیو, یہ دین اسلام جس طرح دوسرے مذاہب سے احکامات اور معاملات میں نمایاں خصوصیات کا حامل دین ہے, اسی طرح عقائد کے لحاظ سے بھی یہ یکتا اور ممتاز ہے. یاد رکھیں, اس کی بنیاد, اس کی اساس عقیدہ توحید ہے, ایمان خالص ہے. جتنی مضبوط بنیاد ہوگی, جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا, اتنی ہی پائیدار عمارت اس پر کھڑی ہوگی. جتنا کمزور ایمان ہوگا, کمزور عقیدہ ہوگا, ایمان اور عقیدے میں بگاڑ ہوگا, اتنی ہی ناپائیدار عمارت اس پر کھڑی ہوگی جو معمولی سے جھٹکے سے زمین بوس ہو جائے گی. اس لیے یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان خالص ہی وہ بنیادی شرط ہے کہ جس پر پورا اترنے کے ساتھ کامیابی کا تاج مالک سروں پر رکھے گا اور رکھا ہے اور رب کا وعدہ ہے رکھے گا. اور ایمان کی خرابی ہی, ایمان میں بگاڑ ہی تباہی لاتا ہے, فساد برپا کرتا ہے. قرآن اس بات کا شاہد ہے. ایسے ادوار بدامنی والے، بے سکونی والے، لاقانونیت والے، ایسے ادوار گزرے ہیں، فساد برپا ہوا ہے۔ سورہ روم کو کی آیات کو دیکھیں، ہم آیت نمبر 41 اور 42 کا مطالعہ کریں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد برپا ہے، یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین پر چلو اور پھرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور ان سے کہو کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے کتنی بستیاں تھیں جو تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں۔ آخر ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی؟ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت شرک کرنے والی بن گئی تھی۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، امن مشروط ہے خالص ایمان کے ساتھ، کامیابی مشروط ہے خالص ایمان کے ساتھ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور رحمتیں اور برکتیں یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 96 کا مطالعہ کریں۔ ولو ان اہل القرا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ شہروں والے، اگر یہ دیہاتوں والے ایمان لے آئے، ایمان خالص ایمان جیسا مالک کو مطلوب ہے، کفر و شرک سے پاک ایمان، اور تقوی کی روش اختیار کریں، تو ہم زمین اور آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے میرے بھائیو۔ امن مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ سورہ الانعام میں مالک نے آیت نمبر 82 کا مطالعہ کریں۔ الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم سے مراد عیب شرک ہے، ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے لوگ امن سے رہیں گے، ایسے لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ امن مشروط ہے ایمان کے ساتھ، خلافت مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ یہی مالک نے تلاوت کردہ آیت میں واضح فرمائی ہے، یہی بات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، وعملوا الصالحات، ایمان لائیں گے اور نیک صالح اعمال کریں گے، لیستخلفنہم فی الارض، تو ہم انہیں خلافت عطا کریں گے زمین پہ، حکمران بنائیں گے۔ تو یہ حکمرانی یہ مشروط ہے ایمان خالص کے ساتھ۔ ایمان میں بگاڑ ہوا تو حکمرانی ختم، ایمان میں بگاڑ ہوا امن ختم، ایمان میں بگاڑ ہوا تو رحمتیں اور برکتیں ختم، ایمان میں بگاڑ ہوا تو فساد ہی فساد، بدامنی ہی بدامنی، لاقانونیت ہی لاقانونیت۔ اور انسانیت کو خسارے سے جو بچاتی ہے چار چیزیں، ان میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ پہلی شرط ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خسارے سے بچنا ہے تو ایمان اور نیک صالح اعمال یہ شرط ہے. لیکن میرے بھائیو آج یہ کلمہ گو امت جس نے کلمے کا تو اقرار کیا ہے لیکن آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اقرار ہم نے کیا ہے یہ اقرار صرف زبان کی حد تک محدود ہے. کلمے کے تقاضوں طلبے کلمے کے مطالبوں سے ہم ناشنا نظر آ رہے ہیں. آج یہ امت ناشنا نظر آ رہی ہے. انہیں نہیں معلوم کہ کلمے کا کیا مطالبہ ہے, کلمے کا کیا تقاضا ہے, نہیں معلوم. یہ ہماری تباہی کی بڑی وجہ ہے میرے بھائیو. اس لیے آج ہمیں یہ نظر آتا ہے 77 سال ہوئے اس سرزمین پاکستان کو آزاد ہوئے, مالک کی نعمت کو حاصل کیے ہوئے, لیکن آج بھی اس میں بسنے والے ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ لا کے کیا معنی ہیں, لا کا کیا مطالبہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اس لیے آج کلمہ پڑھنے والوں نے اس بات کا زبانی اقرار تو کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, لیکن نہ جاننے کے سبب, نہ سمجھنے کے سبب, نہ بتانے کے سبب, نہ علم ہونے کے سبب آج کلمہ پڑھنے والوں کے دو داتا ہیں, ایک اللہ داتا, ایک لاہور میں مدفون علی حجویری داتا. کلمے میں اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی داتا سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی غوث العظم سوائے اللہ کے. یہ کلمے کا اقرار ہے, یہ کلمے کے معنی ہے, اس کا مفہوم ہے, اس کا مطالب ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ غوث العظم اللہ کی ذات ہے. سورہ النمل 20 پارے کی ابتدائی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو مالک ہمیں یہ چیلنج دے رہے اس قرآن کو تھامنے والوں کو, تا قیامت آنے والوں کو, کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے؟ الہم اللہ, کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا غوث العظم ہے. مالک چیلنج دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہے ایک اللہ غوث العظم اور ایک عبد القادر جیلانی غوث العظم ہے. یہ ایمان کی بگاڑ ہے میرے بھائیو, یہ ایمان کی خرابی ہے. ایسی خرابی اس سے پہلی قوموں پر آئی ہے تبھی وہ تباہ کر دی گئی. مالک بیان فرماتا ہے سورہ یونس میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا چاہے تو کون ہے کہ اس کی ڈالی ہوئی مشکل کو ٹال سکے, کون ہے دوسرا مشکل کشا؟ اور اگر اللہ تمہیں اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کون ہے اس کے دیے گئے فضل کو روک سکے؟ ہم کہتے ہیں ہے مشکل کشا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ کے ولی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشکل کشا ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والوں کو اولادوں سے نواز رہا ہے, کلمہ پڑھنے والے یہ اپنے نام رکھنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. ہم پیرا دیتا ہیں, آپ کون ہیں؟ میں غوث بخشوں, غوث نے مجھے بخشا ہے. میں علی رضا ہوں, علی کی رضا سے ہوا ہوں. میں کرامت علی ہوں, علی کی کرامت سے ہوں میں. بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال, کو کر لے لے تو پتر دے دے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہندو کہہ رہا ہے یا غیر مذہب کہہ رہا ہے؟ کلمے کا اقرار کرنے والا کہہ رہا ہے. یہ ایمان کی خرابیاں ہیں میرے بھائیوں، یہ ایمان کی خرابی ہے. اس ایمان کی خرابی کے سبب آج کلمہ پڑھنے والوں کا دوسرا داتا جو موجود ہے، میرے بھائیوں ہم اولیاء اللہ کے گستاخ نہیں ہیں، اولیاء اللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یاد رکھیے. لیکن اولیاء اللہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آج داتا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک دن بدن یہ قرضے کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے؟ آج ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا، خاص کر اس سرزمین پاکستان میں، تو اپنے سر پر قرضے کا بوجھ لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں داتا ہے ہمارے پاس، گنج بخش، خزانے بخشنے والا. مالک فرماتا ہے وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو چھوڑا پھر اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی پھر ان کو چھوڑ دیا. داتا ہمارے پاس موجود، آج ہمارا حکمران دنیا میں جا رہا ہے اور دنیا والوں سے کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہماری امداد کرو، ہماری مدد کرو، ہم مانگنے نہیں آئے، ہم مجبور ہیں. مالک دکھاتا ہے ہمیں، یہ ایمان والے غور و فکر کرنے والے ہوا کرتے ہیں، مالک دکھاتا ہے ہمیں کہ ہم کن کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس داتا نہیں ہے. ہمارے پاس داتا ہے گنج بخش اللہ کے علاوہ. ہم کہہ رہے ہیں تمہارے پاس داتا نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، مانگنے نہیں آئے، ہماری مدد کرو، ہمارے حالات خراب ہیں، معاملات بگڑ چکے ہیں، ہم پریشان حال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس مشکل کشا ہے، تمہارے پاس مشکل کشا نہیں ہے، مانگنے نہیں آئے، مجبور ہیں. کیوں اس نیج پر پہنچے ہیں؟ ایمان کی خرابی کے سبب میرے بھائیوں، ایمان میں بگاڑ کے سبب. یہ آج عدم استحکام کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایمان کی خرابی. جب ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. جب دامن دین ہاتھ سے چھوٹا ہے تو پھر نظام مصطفیٰ بھی چھوٹ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا گیا، اور یہ ملت، یہ جمعیت، اس کی طاقت پارا پارا ہو گئی، یہ ملت بکھر کر رہ گئی. نظام مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام، ان طور طریقوں، اس سیاست، سیاست کیا ہے؟ نظام کو چلانا. لیکن آج ہم اس حال کو پہنچ گئے کہ سیاست اتنی برا فعل ہم سمجھتے ہیں. باپ بھی بیٹے سے کہہ رہا ہے، جب بیٹا باپ کو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، باپ بھی بیٹے سے کہتا ہے مجھ سے سیاست کرتے ہو؟ اور جب کوئی جھوٹی بات سامنے ہو جاتی ہے، آشکار ہو جاتی ہے، پھر اس وقت ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے حکمران ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سیاسی بیان تھا، یہ سیاسی بیان تھا، اسے سیاسی بیان تک ہی محدود رکھا جائے، یعنی یہ جھوٹا بیان تھا، یہ دوغلا بیان تھا، یہ دوغلی پالیسی تھی، اسے سیاسی بیان سمجھا جائے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، جھوٹ بولا گیا، تو پھر معاملات میں جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کو پس پش ڈالا ہے، اور ایک ایسے نظام کو قبول کیا ہے کہ جو نظام اسلام سے متضاد ہے. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو پس پشت ڈالا گیا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو نہ مانے وہ گستاخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ ماننے والا, یاد رکھیے, گستاخی کرتا ہے. اس کو پس پشت ڈالنے والا, اس کو پیروں تلے روندنے والا, اس پر نکتہ چینیاں کرنے والا, یہ گستاخ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جو قوم اپنی حکمران کسی عورت کو بنائے, کبھی فلاح نہیں پا سکتی. آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. مالک کا فرمان, اگر اکثریت کی بات تم مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم اکثریت کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا چلے گا. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے, عوامی حکمرانی, ڈیموکریسی از فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل. یہ عوام کی طرف سے ہے, عوام ہی کے لیے, عوام کی جانب سے, عوام کا بنایا ہوا نظام. میرے بھائیو, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کو چھوڑا, جب ہم آزادی ہمیں ملی, تو کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ایک ایسا سکہ اچھالا گیا کہ جس کے دو رخ اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے, ایک جمہوریت اور دوسری سوشلزم, اور دونوں کا ایک مقصد کہ آزادی دلائی جائے حدود اور قیود سے. اس لیے آج جو سیکولر ہونا چاہتے ہیں, آزادی ہم چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے کے لیے کوئی روک تھام نہ ہو. قانون رب کے نافذ کیے ہوئے, رب کے بنائے ہوئے, رب کے قائم کیے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین, یہ ہم پر گراں ہیں, یہ ہمیں مشکل نظر آتے ہیں. یہ قوانین, یہ ہمارے لیے بہت بھاری ہیں, ہمیں اچھے نہیں لگتے. ہمیں یہ ظلم لگنے لگا ہے اسلام کے نام لینے والوں کو, شرعی قوانین یہ ظلم پر مبنی محسوس ہونے لگے ہیں. ہاتھ کاٹ دیے جائیں, کتنا ظلم ہے. پتھر مارنا, سنسار کرنا, یہ بڑا ظلم ہے, کیسے دل مانے گا. ہماری روحیں آزاد نہیں ہیں, جسم آزاد ہے, روحیں قید ہیں. وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کیا ان سے زیادہ بھی اخلاق کا کوئی اچھا تھا؟ ان سے زیادہ بھی کوئی مزاج کا نرم ہو سکتا ہے, افو درگزر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات, آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, حالات ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. آج بدکاری ہوئی ہے نا, احتجاج ہو رہے ہیں, ہو رہے احتجاج, روڈ بلاک ہیں, انتظامیہ پریشان ہے, قوانین کو نافذ کرنے کے لیے دفعہ 144 ہے سامنے ہمارے. کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہم؟ کیا مطالبہ ہے آج اسٹوڈنٹس کا, طلباء کا؟ حق دلایا جائے. بدکاری ہوئی ہے, حق دلایا جائے. اسلام وہ حق دیتا ہے, جو یہ بدکاری کرتا ہے اسے سنسار کرو. آج ہمیں جو احتجاج کر رہے ہیں انہیں یہ بات بہت پسند آئے گی, لیکن جب حالات نارمل ہوں گے یہ بڑا ظلم لگے گا ہمیں, بڑا ظلم لگتا ہے. آج ہمارے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے, ہمارا مال لوٹتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ جان سے مار رہے ہیں. آج کل حالات جو ہمارے سامنے, ہر بندہ اپنے پاس اسلحہ لیے گھومتا ہے, آئے ہمارے پاس ہم گولی ماریں گے. کیسے ہاتھ لگایا, جرت کیسے ہوئی؟ اسلام کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو. یہ دین فطرت ہے میرے بھائیو, ہم دین فطرت سے دور ہوئے ہیں.
इसलिए यह तबाही है, इसलिए यह लाकानूनियत है। इस्लाम कहता है आज मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लग रहा है, इस्लाम का नाम लेने वाले लगा रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितना वाहियात नारा लगता है हमें, ये कैसे हमारी मर्जी, क्या है हमारे इख्तियार में, सांस हम ले बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर आई हुई सांस अंदर नहीं लेकर जा सकते, हाथ उठ जाए नीचे नहीं ला सकते, ढलक जाए, ढलक जाए तो उठा नहीं सकते, आंखें चढ़ जाए तो डेले नीचे नहीं ला सकते, मुंह खुल जाए तो मुंह बंद नहीं कर सकते, खुद हम क्या कर सकते हैं, कहां की हमारी मर्जी। फिर जब जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई, जब यह हुआ पार्टियां, हर एक ने अपनी पार्टी का झंडा उठाया, नारा लगाया, इस्लाम का नाम लेने वाले एक दूसरे पर आज पथराव कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल फायर हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, एक दूसरे के इस निजाम ने एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज एक दिन हम जिए जिए के नारे लगा रहे हैं, दूसरे दिन मुर्दा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जमूर जमूर करके आज हमें बच्चा जमूरा बना दिया गया, बच्चा जमूरा घूम जा, डुगडुगी बजती है हम घूम जाते हैं, एक दिन फला अच्छा है दूसरे दिन इसे फांसी लगाओ, तीसरे दिन नहीं है बहुत ही अच्छा है, पार्टियों के पीछे लगाकर हमें एक दूसरे से लड़ा दिया गया। क्या इस्लाम के मानने वाले क्या एक दूसरे से लड़ने वाले हुआ करते हैं? नहीं, आज हमें फिरका वारियत की भेंट चढ़ा दिया गया। क्या इस्लाम के मानने वाले फिरका परस्त हो सकते हैं? नहीं, आज हमें यह धोखा दिया जा रहा है, याद रखिए यह लॉलीपॉप है जो हमें दिया जा रहा है कि चाहे जो भी बनो, देवबंदी बनो, बरेलवी बनो, अहले हदीस बनो, शिया बनो, कादियानी बनो, चिश्ती बनो, सरवर्दी बनो, नक्शबंदी बनो, जैसे मर्जी है बनो, कोई मसला नहीं है, ये लॉलीपॉप है मेरे भाइयों, मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरी उम्मत के 72 फिरके ये जहन्नुमी है, एक गिरोह जन्नती है, एक गिरोह, एक गिरोह। जब 72 जहन्नुमी है तो फिर सब कैसे सही हो गए? ये भी एक लॉलीपॉप है। आज कल हमारे स्टेट के जो मेहमान बनकर आए डॉक्टर जाकिर नायक, चूंकि ये ताज़ा ताज़ा सूरत हाल है हमारे सामने, हालात हम देख रहे हैं, ये आयत जो फिरका परस्ती के तदारुक करती है, कुल या अहले किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बी शैया वला यत्तखिद बादुन बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64। आप देखें यह बयान की जाती है, और जी देवबंद से पढ़ा है तो देवबंदी ठीक, बरेली से पढ़ा है तो बरेली ठीक, जब देवबंद से पढ़ा है तो देवबंदी ठीक ठीक हो गया, ये इलाके से अपनी नस्बत कर ली, कराची से पढ़ने वाला फिर कराचवी होना चाहिए, लाहौर से पढ़ने वाला लाहौर भी होना चाहिए, पिशावर से पढ़ने वाला पिशावरी होना चाहिए, अब ये कराची से पढ़ने वाला देवबंदी क्यों, पिशावर से पढ़ने वाला देवबंदी क्यों, लाहौर से पढ़ने वाला बरेलवी क्यों? ये लॉलीपॉप है मेरे भाइयों। ईमान वाला गौर फिक्र करने वाला हुआ करता है। जब इत्तेहाद कायम मालिक ने फार्मूला दिया है, आओ इस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद चाहिए तो आओ इस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, और वो क्या है? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, वला नुशरिक बी शैया, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। जब शरीक नहीं ठहराएंगे, जो शरीक ठहराता है इत्तेहाद खत्म, नहीं इत्तेहाद हो सकता, किसी और को पुकारता है اسلام کہتا ہے نہیں اتحاد ہو سکتا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں, یہ بہترین تدارک ہے میرے بھائیوں. آج ہمیں جنت چاہیے, وقت ختم ہے چند اور الفاظ میں. آج ہمیں جنت چاہیے, ہم سب امیدوار ہیں, یہ امت جنت کی امیدوار ہے. لیکن ہم کام بھی تو پھر انہی کی طرح کریں جنہیں جنت کا مجدہ سنایا گیا, بشارت دی گئی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہلوائے گئے. جو چیزیں ان کے لیے حرام تو ہمارے لیے حلال کیسے؟ انہیں بتایا گیا تصویر کشی حرام ہے, آج ہم نے اپنے اوپر جائز کیسے کر لی؟ وہ قبروں کو کچا رکھنے والے, قبروں کو زمین کے برابر کرنے والے, اور ہم بھی جنت کے امیدوار, ہمارے قبرستان گورا قبرستان کی تصویر پیش کرتے ہیں. آج ہماری عورتیں بے پردہ, آزادی چاہیے. کیسی آزادی چاہیے؟ وہ عورتوں کو پردہ کرانے والے عورت ہوتی ہے, چھپا کر رکھنے والی چیز, قیمتی چیز. کیسی آزادی؟ چوک چوراہوں پر بہن بیٹیوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے بورڈ آویزہ ہو گئے ہیں, یہ کیسی آزادی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں, آج حقوق کی بات ہوتی ہے, اسلام بہن بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, سیکولر بننے والے, سیکولر بننے والے یہ بہن بیٹیوں کے لیے احتجاج کرتے. تو اسلام تو بہن بیٹی کو حق دیتا ہے, کلمہ پڑھنے والے بہن بیٹیوں کو حق نہیں دے رہے, نہیں دے رہے ان کے حقوق. مزدوروں کے حقوق نہیں دیے جا رہے, اسلام کہتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کی جائے. مزدور احتجاج کر رہا ہے, مزدوروں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے, اپنے حق کے لیے, اپنی مزدوری کے لیے واٹر کینن سے ان کے اوپر پانی برسایا جا رہا ہے, حق کے لیے رو رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت سارے ایسے حالات ہیں جو بالکل آج متصادم ہو چکے ہیں اسلام کے ساتھ. اس لیے اس بات کا سمجھنا, اس بات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ امن مشروط ہے ایمان کے ساتھ. حالات جیسے بھی ہوں, حالات جیسے بھی ہوں, حالات جیسے بھی ہوں, ہم نے ایمان کی بات, اللہ کی وعدانیت کی بات, قرآن اور احادیث کی بات یہ کھول کر رکھنی ہے اس درد کے ساتھ کہ ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی, ہمارے محلے والے یہ ایمان کو خالص کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. صرف یہ سوچ ہے, باقی حالات جیسے بھی ہوں, ہم نے اس کلمے کو بلند کرنا ہے, کلمہ توحید اس کو واضح کرنا ہے لوگوں کے سامنے. آخری ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک.